देखो आप इधर से इधर आ जाओ, थोड़ा और इधर हो जाओ, इस तरफ बैठ जाओ, इधर आने और इधर हो जाओ। मेरे शेख और मुर्शिद का एक मलफूज सुनाना है, उससे पहले ये पूछूं कि आप लोगों ने पतंग उड़ाई है? सुनिए, आप पतंग उड़ाई है ना? नहीं उड़ाई? कमाल है, दुनिया में क्या किया आपने? चलो पतंग उड़ाई नहीं है, लेकिन पतंग की नफ्सियात को तो समझते होंगे। और पतंग की नफ्सियात ये है कि इन जो पतंग लूटने वाले लोग हैं वो पतंग को देखते हैं, और वो जो पतंग अगर बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, पतंग की जो रफ्तार है वो बताती है कि वो पतंग का ताल्लुक उड़ाने वाले के साथ है, क्योंकि जब डोर के जरिए से पतंग उड़ाने वाले के हाथ में होती है तो वो पतंग सीधी खड़ी होती है, जिसको कहते हैं यार लोग कि सुत है पतंग, सुत। ये खास पतंग की इतला है, सुनिए ना, बहुत दिन बाद ये इतला सुनी ना, कहते हैं बड़ी सुत पतंग है। और जब वो पतंग का ताल्लुक जो डोर के जरिए से उड़ाने वाले के साथ है, जब वो ताल्लुक खत्म होता है, यानी डोर कट जाती है, या उड़ा बाज मरतबा उड़ाने वाले के हाथ से भी फिसल जाती है, ऐसा भी होता है, तो अब उसकी रफ्तार कैसी होती है? उसकी रफ्तार ऐसी होती है कि एक छोटा बच्चा भी देखता है समझ जाता है, कहता है अब लूट का वक्त आ गया, देखिए ऐसे चलती हो, आहिस्ता 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 होगी ना। और फिर वो बजाय बुलंदी पर जाने के वो पतंग अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है, वो पतंग आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं, अब ये देखिए हजरत क्या ये है अल्लाह वाले कि दुनिया की उन मिसालों से हमको समझाते हैं कि जिससे दीन की बात समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। मिसालों से समझाना, इंसान आम फहम है, इल्म की बातें होती है ऊंची, लेकिन उसके लिए पढ़ना काफी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसका मुतालिकात की। लेकिन दुनिया की आम चीजों से समझाना अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत की या औलिया अल्लाह का सेवा तरीका चला रहा है। अब मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं कि देखो बात यह है कि जब तक वो पतंग किसी उड़ाने वाले के हाथ में होती है तो वो पतंग बुलंदी पर आहिस्ता आहिस्ता जाती रहती है, वो खिंचाई लगाता है, थोड़ी सी खिंचाई करता है, क्यों? उसके रुख को दुरुस्त करने के लिए। फिर उसके बाद ढील देता है, ढील देते देते देते, लेकिन उस उड़ाने वाले के हाथ में से ये फायदा होता है कि वो पतंग किसी गलत सिमत में नहीं जा सकती, और फिर उसके बाद वो मजीद बढ़ती चली जाती है वो पतंग। उसका ताल्लुक अगर डोर खत्म हो जाए तो वो कहता है कि यार दूसरी चरखी लेकर आओ, दूसरी चरखी से जल्दी से वो क्या करता है, एक और गिठान बांधता है, गांठ लगाता है, और फिर दोबारा चरखी शुरू होती है और मजीद उड़ना शुरू हो जाती है। यानी बाजे पतंगे तो बिल्कुल ऐसी सीधी होती है कि उड़ाने वाले क्या करते हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने खुद भी किया है, उड़ाने वाले क्या करते हैं कि उस पतंग को बांध कर अपना नीचे काम से गए, वापस आए तो वो पतंग अपनी जगह खड़ी हुई है। तो जनाब ऐसी पतंगी होती है ना, ऐसी सुस्त पतंग होती है, हिलती नहीं है वो अपनी जगह से, बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है। ऐसी पतंग किस्मत से कभी कभी मिलती है जनाब, ऐसी पतंग की तलाश में रहते हैं कि वो अपने बांधी बातें कर रहे हैं खेल रहे हैं, वो पतंग बिल्कुल सीधी जगह खड़ी हुई है। तो मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं कि लेकिन जब उस पतंग का ताल्लुक कट उस उड़ाने वाले से डोर के जरिए से खत्म हो जाता है, नतीजा यह है कि वो पतंग आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू करती है, और उस पतंग की रफ्तार भी बताती है कि अब इसका ताल्लुक उड़ाने वाले के साथ नहीं है। फिर क्या हाल होता है? फिर होता यह है कि मोहल्ले भर के लोग सारे बच्चे उसके पीछे झाड़ियां डंडे और क्या क्या चीजें लेकर दौड़ते हैं, और फिर उसके कोई नीचे से घुसड़ता है, कोई पत्थर मारता है, अब उसके साथ लूट खसूट का मामला, हाथ लगी चुन पूरा उसको तोड़ फोड़ और फाड़ देते हैं पतंग। तो मेरे शेख और मुर्शिद आप फरमाते हैं, आप मजमून सुनिए, अब लाइन बदली जा रही है, क्योंकि मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी दुनियावी हुस्न में गिरफ्तार रहा हो, किसी लड़के की मोहब्बत में या किसी औरत की मोहब्बत में, तो उसको अल्लाह वाला बनना जल्द है, उसके ज्यादा आसान है। क्यों? फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में जिस चीज की जरूरत है उस चीज का नाम है मोहब्बत। अब इसके पास मोहब्बत मौजूद है, محبت کا اسٹیم اور محبت کے پیٹرول موجود ہے. بس بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی ٹرین غلط اسٹیشن پر اور غلط سمت جا رہی ہوتی ہے. تو اللہ والا کیا کام کرتا ہے کہ اس کی ریل کا صرف کانٹا بدلتا ہے, سب کانٹا بدلتا ہے. تو جس رفتار سے وہ غیر اللہ اور لیلا کی طرف جا رہی ہوتی ہے, بس کانٹا بدلتا ہے, اسی رفتار سے وہ مولا کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ والے کہ وہ سب. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر مجنو کو اس کے زمانے کا کوئی شمس الدین تبریزی مل جاتا, وہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر ہیں, اگر مجنو کو اس کے زمانے کا کوئی شمس الدین تبریزی مل جاتا تو وہ اس کے عشق لیلا کو اس کے عشق مولا سے بدل دیتا. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو, اسی طرح سے جو لوگ اپنے آپ کو کسی مرشد اور رہبر کے حوالے کرتے ہیں تو ان کی دینی ترقی ہوتی رہتی ہے. شیخ آہستہ آہستہ ان کو اڑاتا رہتا ہے, لیکن شرط کیا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہاتھ میں ہاتھ دے, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ہم آخر کتابوں سے کیوں ترقی نہیں کر سکتے؟ ہم کتاب پڑھ لیں تو کتاب سے ترقی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کا کوئی فن لے لیجیے, دنیا کے جتنے فنون ہیں, جتنی ڈگریاں ہیں, وہ آپ جب تک اس فن کی کتاب کو اس کے ماہر سے نہیں پڑھیں گے وہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. کوئی ایسا ڈاکٹر دکھائیے کہ جس نے کتاب پڑھ کر ڈاکٹری شروع کی ہو. آپ کہہ دیں گے جی ہم ایسے دکھا دیں گے, تو میں بھی اس کو تسلیم کروں گا, کیونکہ ایسے ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے, ایسے ڈاکٹروں کی واقعی کمی نہیں ہے. لیکن آپ بتائیے, کوئی ہوشیار آدمی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی جائے گا؟ سمجھدار آدمی وہ کہے گا یہاں تو اپنی جان کا خطرہ ہے, کیونکہ اس کو انجیکشن لگانا تو آتا ہے, انجیکشن لگانا تو مجھے بھی آتا ہے, وہ تو کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. لیکن ڈاکٹری کے فن کو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت کو ہر سال ساون کے مہینے میں, یعنی برسات کے مہینے میں, حضرت کو نزلہ ہوتا تھا اور بخار چڑھتا تھا, اور حضرت حکیم سے علاج کراتے تھے. تو ایک دن حضرت نے کیا کہ جو نسخہ حکیم اور ڈاکٹر نے لکھ کر دیا, حضرت نے وہ نسخہ سنبھال کر رکھ لیا کہ مجھے تو ہر سال بخار ہوتا ہے, میں یہی نسخہ استعمال کروں گا, حکیم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, ذرا اپنی فیس بچا لیں. اب اگلا سال آیا, اگلے برس حضرت نے وہی موسم آیا اور بخار ہوا. نتیجہ کہ حضرت نے وہ نسخہ موجود تھا, وہ نسخہ منگوایا اور وہ نسخہ منگا کر دوا شروع فرما دی. پہلے جب دوا استعمال فرماتے تھے 3 دن میں افاقہ ہو جاتا تھا, اب 1 ہفتہ گزر گیا صحت نہیں ملی. اب حضرت نے کہا کہ بھائی نسخہ بھی وہی ہے, اچھا ترقی بھی سب کچھ وہی ہے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا بھائی حکیم صاحب کو بلاؤ. تو اب حکیم صاحب کو بلایا اور حکیم صاحب سے آ کر کہا کہ بتایا کہ حضرت, حکیم صاحب کو کہا کہ یہ معاملہ ہے. حکیم صاحب نے ساری لی اور سب بات, پھر حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہر دفعہ, اس دفعہ اس نسخے سے آپ کو اس لیے فائدہ نہیں ہوا کہ ہر دفعہ آپ کے اندر تری زیادہ ہوتی تھی اور اس دفعہ آپ کے مزاج میں خشکی زیادہ ہے, لہٰذا یہ نسخہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہے. اب ہے وہی نزلہ, وہی بخار ہے. اب بتائیے, بلغم ہونا یہ تری مراد ہے, بلغمی مزاج, خشکی کا مزاج. تو حضرت نے فرمایا کہ واقعی اپنے وہ پرانے نسخوں کو دیکھ کر ہم لوگ علاج نہیں کر سکتے. جب تک حکیم ہمارے مرض کی تشخیص نہیں کرے گا, تو وہ دوا مرض کے حساب سے دی جاتی ہے. تو پتہ چلا جیسا مرض ہوتا ہے ویسی دوا ہوتی ہے. بدائے دیکھنے میں تو وہی مرض لگتا ہے, لیکن ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دادا پیر حضرت مہا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک دفعہ برطانیہ میں حضرت کا سفر تھا, دینی سفر. تو راستے میں گاڑی, میزبان کی گاڑی کچھ خراب ہو گئی, ادھر مکینک کے پاس لے گئے. تو اب اس مکینک نے بونٹ کھولا, گاڑی اسٹارٹ کی, اس کے بعد اس نے کیا, ایک چھوٹی سی ہتھوڑی لی اور انجن کی ایک جگہ پر ہلکی سی ہتھوڑی ٹک کر کے مار دی. اس کا کہا گاڑی اسٹارٹ کیجیے. اب گاڑی اسٹارٹ کی تو گاڑی ماشاءاللہ فرسٹ کلاس. پوچھا بھائی کتنے پیسے؟ کہا لائیے 50 پاؤنڈ. 50 پاؤنڈ یعنی 1 پاؤنڈ ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو کنورٹ کریں اور تبدیل کریں پاکستانی کرنسی میں تو ہماری پاؤ نکل جائے. یہ پاؤنڈ میں خود پاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ پاؤنڈ تو پاؤ نکل جائے. 100-150 کے قریب پہنچا ہوا جناب. تو کنورٹ کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ کہے گا وہاں جائے گا جی ایک پیپسی دے دیجئے. جی کتنے؟ 1 پاؤنڈ. جی تیری بھری ہو گئی. 150 کی پیپسی ہمارے یہاں تو 12 روپے میں مل جاتی ہے. جناب غیر ملک میں جا کر کہتی وہ تبدیل کرتا ہے کرنسی کو. یہ چائے پیے گی 1 ریال کی چائے, 20 روپے کی چائے. یہی سے دل پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. حاجی صاحب تو اب حضرت نے وہ میزبان اسے کہا بھائی اتنا سا تم نے سب ہتھوڑی ماری ہے, ہتھوڑی مارنے کے 50 پاؤنڈ. اس نے کہا کہ میں نے ہتھوڑی مارنے کے 50 پاؤنڈ نہیں لیے بلکہ ہتھوڑی کہاں پر ماروں اور کتنی زور سے ماروں اس کے 50 پاؤنڈ لیے. ایسا میکینک بننا تو آسان. اب چھوٹے نے دیکھ لیا وہ جیسے ایک لال بجکڑ میں ہے نا بوجھ بجکڑ. تو ایک آدمی جو ہے وہ کھجور کے درخت پر چڑھا. اب اس کو کھجورے لڑائی, اب کھجورے کھائے تو کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے. اب اس کے بعد چڑھ تو گیا کھجور کی لالچ میں. اب جو نیچے ڈھانک کر دیکھا 50 فٹ نیچے تو اس کو تو چکر آنے لگے. اب اس نے شور مچانا شروع کر دیا. گاؤں والے سب جمع ہو گئے. پوچھا بھائی اب درخت سے اتارو. سب نے کہا بھائی ہمارا اتارنا تو بس کی بات نہیں ہے, یہ کام تو جناب بوجھ بجکڑ صاحب ہی کر سکتے ہیں. اب گاؤں والے نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ آدمی چڑھ گیا ہے درخت پر, اب اس کو اتارنا ہے. اس نے کہا اچھا. وہ نہ پا. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک رسی لے کے آؤ. رسی لائی گئی. کہا اس کا پھندا بناؤ. پھندا بنایا گیا. پھر اس کے بعد حکیم الامت نے یہ واقعہ اپنے بعد میں سنا ہے. اس کے بعد اس نے کہا ایک آدمی طاقت سے اس کو اوپر پھینکے اور اوپر اس سے کہہ دو اس کو پکڑ لے. ایک آدمی نے اس کو پھینکا, اوپر والے نے اس کو پکڑ لیا. اس کے بعد اسے کہا کہ اس کو اپنی کمر سے باندھ لے. اب اس نے اپنی کمر سے باندھ لیا. پھر 3 آدمی اس نے سر پکڑایا کہ پکڑو اور اس کو زور سے کھینچو. اب نتیجہ کیا ہونا تھا وہی ہوا. دھڑام سے جو گرا وہ جو 10 سال بعد مرتا وہ اسی وقت. اب وہ گرا اور گردن ٹیڑھی ہوئی اور آگ کے بعد اور مر گیا. اب سارے گاؤں والے جمع کہہ رہے ظالم یہ تو مر گیا. میں تو میں کیا کروں, میرا کیا قصور ہے مر گیا تو, اسی کی کمبختی آئی تھی. تو اس نے کہا کہ بھائی تمہاری ترکیب کیسی تھی؟ اس نے کہا میری ترکیب غلط نہیں ہو سکتی, اس کی قسمت پھوٹی ہوئی تھی. میری ترکیب کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ پوچھا وہ کیسے؟ کہا اسی طرح میں نے 150 آدمیوں کو کنویں سے نکالا ہے تو یہ کیوں نہیں نکل سکتا. تو دیکھیے اب پتہ یہ چلا ماہر فن چاہیے. بس اسی کے لیے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک آدمی پہلوانی کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے میں پہلوان بن جاؤں. تو پہلوانی کی کتابیں پڑھ لے, ریسلنگ کی فلمیں دیکھ لے کہ ہلک ہوگن ایسے مکے مارتا ہے, ایسے فائٹنگ کرتا ہے اور ایسے جو ہے وہ فلائنگ کک لگاتا ہے. سب مشق کر لی اور بادام بھی پی لیا اور بادام کے گھوٹے لگا لگا کر پی رہا ہے, کھجور کے شیک پی رہا ہے, سب کام کر رہے ہیں. لیکن گھر میں اکھاڑا بنا لیا اس نے, 100-100 کلو وزن اٹھا رہا ہے اور کثرت خوب کر رہا ہے, ورزش ایکسرسائز تمام دوڑے بھی لگا رہا ہے, لیکن اکھاڑے نہیں جاتا, پہلوان کے پاس نہیں جاتا. ارے صاحب یہاں تو کوئی آدمی اگر شادی کرے اور کسی سے ٹریننگ نہ لے تو کہاں گھسے گا؟ جناب اس کے لیے بھی تو ٹریننگ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہاں جناب ایک لیلا کو پانے کے لیے یہ آپ سے پوچھتے ہیں یار کچھ بتا دو تو بھائی, لوڈو کھیلیں گے ساری رات کیا؟ تو وہاں ٹریننگ چاہیے لیلا کے راستے کے لیے. لیلا کے راستے کے لیے تو مولا کے راستے کے لیے ضرورت نہیں ہے. سب دیکھیے وہ پہلوان جس نے خوب بادام بدا سب, اس کا وزن کتنا 4 من ہے مان لو, لیکن کسی پہلوان کے ساتھ نہیں کیا. اور ایک پہلوان وہ ہے جو دودھ بادام کم کھاتا ہے اور کثرت اس کی کم ہے, لیکن پہلوان کے ساتھ رہتا ہے. اب پہلوان آیا, 1,00,000 یہاں لگائی اس کو, وہ ادھر جا کر گرا. تھوڑی دیر میں پھر پہلوان آیا, ایک گھوسا مارا. یہ جو پہلوان ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ رہنے والے, وہ بدھی پر بہت مارتے ہیں. اسی وجہ سے پہلوانوں کی عقل کم ہوتی ہے, یہ وجہ ہے. جو بدھی پر مارتے بہت ہیں نا استاد, وہ آیا ایک لگایا کھڑا ہاتھ بدھی پر, تو دماغ کا جو مغز اس سے ہل جاتا ہے. اس لیے پہلوانوں میں عقل کم ہوتی ہے, اس کی وجہ یہی ہے. میرے شیخ نے فرمایا. اب اس کے بعد, اب اس کا وزن کتنا, 2 من, اور وہ پہلوان جس نے اپنے گھر میں ٹریننگ کی اس کا وزن 4 من ہے. اب جب کشتی ہوگی, بتائیے کون سا پہلوان جیتے گا؟ جس نے استاد پہلوان پکڑا ہے وہی جیتے گا کہ نہیں جیتے گا؟ لاکھ ہو کر لے, لیکن جتنا وہ پہلوان آ کر ہو کی آواز نکالے گا, یہ بھی تو سکھائی جاتی ہے. ارے پہلوانی کا بڑا فن یہ ہے کہ مکے کھانا, گھوسے کھانا. اس نے سب کچھ تو کیا, لاتے گھوسے نہیں کھائیے اس نے. لہٰذا جب وہ اکھاڑے میں اترے گا اور پہلوان اس کو ذرا مکہ دکھائے گا, تو اس کا دل, جو کہ قوت نہیں پیدا ہوئی, وہ دل کہاں سے بنے گا میرے دوست اس کا؟ لہٰذا وہ کشتی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو لوگ اللہ والوں کے بغیر اللہ تعالی کی محبت کا راستہ طے کرتے ہیں, میرے دوستو تھوڑے دن تو چلتے ہیں, دھکے لگا لگا کر, کتابیں پڑھ پڑھ کر کیفیت اور جوش پیدا کرتے ہیں, لیکن تھوڑے دن, کیونکہ وہ کیفیت عارضی ہوتی ہے, نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ترقی بھی عارضی ہوتی ہے. اور جو لوگ اللہ والوں کی صحبتوں سے, یعنی وہ پتنگ جو اپنے ڈور کو کسی اڑانے والے کے ہاتھ میں دیتی ہے, آہستہ آہستہ وہ پتنگ اڑتی چلی جاتی ہے آسمان کی بلندیوں پر. اور جو لوگ اللہ والوں کے ذریعے سے نہیں کرتے, تھوڑے دن تو ٹھیک رہتا ہے, لیکن اس کے بعد میرے دوستو دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بغیر اللہ والوں کے پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے تعلق بغیر اللہ والوں کے پیدا نہیں ہوتا. انبیاء علیہ السلام بھیجے اسی لیے گئے. کیا کتابیں کافی نہیں تھی؟ لیکن کتابیں کتنی آئی؟ 4. اور انبیاء علیہ السلام 1,00,000 سے زیادہ, تو پتا چلا کتاب اللہ کتنی؟ 4. اور رجال اللہ کتنے؟ 1,25,000 کے قریب. تو پتا چلا کتاب کو سمجھانے کے لیے, کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے. آپ بھی دیکھ لیے, یہاں ہمارے یہاں میکینک بہت ہوتے ہیں, یہاں میکینکوں کی بھرمار ہے, یہاں بھی بیٹھے ہوئے یار لوگ. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کوئی آدمی ان کے پاس آئے, کوئی لڑکا, کہ استاد جی مجھے بھی ذرا میکینک سکھا دو. جی بہت اچھا, ٹھیک ہے بیٹا آ جا. استاد جی کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے کہ جھاڑو اٹھا, جھاڑو لگا. استاد جی میکینک ہی کرنی ہے, یہ جھاڑو کہاں دلوا رہے ہو؟ بیٹا جھاڑو دینے سے آتی ہے میکینک ہی. ارے بیٹا جھاڑو لگانی پڑے گی, ہم نے بھی اپنے استاد کے جھاڑو لگائی ہے. اب اگر اللہ والے کہتے ہیں, اب اللہ والے کہتے ہیں بیٹا تھوڑی سی ذرا جوتیاں سیدھی کرنی پڑے گی وہاں پہ, او یہ تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے, اس کی تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے. حالانکہ چھوٹو جو ہے استاد کے لیے کیا کچھ کرتا ہے, کیسی کیسی کرتا ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے, وہ علماء جنہوں نے اپنے اساتذہ کی خدمت کی ہوتی ہے, جب وہ مدرسے سے باہر نکلتے ہیں تو دین کی خدمت انہیں سے لی جاتی ہے. اور کتنے ایسے قابل شاگرد, کتنے ایسے قابل شاگرد جو اساتذہ کے 10 میں اول نمبر آنے والے, لیکن اساتذہ کی خدمت نہیں کرتے. تو دیکھا یہ کیا تجربے کی بات یہ ہے کہ درس سے فارغ ہونے کے بعد وہ مارے مارے گھوم رہے ہوتے ہیں, کیوں جناب مولانا؟ اور جنہوں نے خدمت کی ہوتی, حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, جمعے کو چھٹی ہوتی تھی, جمعے کی صبح ہوتے ہی ایک استاد کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, استاد جی کپڑے دھو دوں, کوئی اور خدمت ہے, کوئی خدمت ہے تو ارشاد فرمائیے. وہاں استاد فرماتے بھائی یہاں یہ کر دو, یہاں یہ کر دو, وہ کر دیتے. پھر اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوتے, دوسرے استاد کے گھر پہنچ جاتے. یعنی جمعے سے پہلے اپنے تمام اساتذہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور ان سے عرض کرتے تھے کہ حضرت کوئی خدمت میرے لائق ہو تو فرما دیجیے. کبھی کسی کو حضرت کچھ تیل مالش کر دوں, کچھ پاؤں دبا دوں آپ کے, اس طرح سے. میرے دوستو وہی چیز تھی, حکیم الامت جس سال مدرسے سے فارغ ہوئے, آخر اس سال اور بھی تو علماء ہوں گے, لیکن کان دنیا کہاں جاتی ہے ان کو؟ تو کیا بات ہے, پتا چلا خدمت سے اللہ ملتا ہے. خدمت حق کرتا نا. تو میرے دوستو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو رابطہ مرکز سے رابطے کے لیے ضروری ہے. جب تک پتنگ کا رابطہ مرکز سے رہتا ہے, پتنگ جو ہے وہ سکون سے اڑتی رہتی ہے. لیکن جب اس کا رابطہ مرکز سے کٹ جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہو جاتا ہے کہ اس کو لوٹ کھسوٹ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں میرے شیخ نے جب ایک دن یہ مضمون بیان کیا, وہی پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں بھی ایک ٹوٹی ہوئی پتنگ ہوں, میں بھی میری ڈول ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے لوٹے گی, تو میں چاہتا ہوں بجائے دنیا کے لوٹنے کے آپ مجھے لوٹ لیجیے. یہ دنیا کے ہاتھ میں آئے گی, بجائے اس کے میں اپنی ڈور آپ کے ہاتھ میں دے دوں, تاکہ جب ڈور دیکھیے بات دفعہ ڈور چھوٹتی ہے, ڈور چھوٹتی ہے تو دوسرے گھر والا اس ڈور کو پکڑ لیتا ہے, تو اس سے چھوٹی اس سے پکڑ لیا, پھر پتنگ اپنی فضا میں قائم ہے. تو اسی طرح سے جو ان کا تعلق اللہ والوں سے ہوتا ہے, تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی محبت اور سب سے بڑی نعمت جو ان کو ملتی ہے وہ سکون ملتا ہے. وہ سکون کیوں؟ کیونکہ اللہ والے جو ہے ان کا ذکر کامل ہوتا ہے. اب ذکر کامل کے کیا معنی؟ ذکر کامل کی مثال میرے شیخ اور مرشد نے یوں سمجھائی کہ فرمائے کہ دیکھو جیسے ایک مچھلی ہے. اب مچھلی کو کہا کہ آج کل سیلابی پانی سمندر میں آ رہا ہے, اور سیلابی پانی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مگرمچھ بڑی بڑی مچھلیاں بھی سمندر میں آ گئی ہیں, اور بڑی مچھلیاں اور مگرمچھ یہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں. چلو آؤ سمندر سے باہر, سمندر سے ہٹ کر ہٹ میں چلو, ہٹ ہوتے ہیں نا سمندر کے کنارے, سمندر سے ہٹو, سمندر سے ہٹ کر ہٹ میں چلو. پوچھا مچھلی نے وہاں ہٹ میں کیا ہے؟ کہا وہاں پہ ڈش اینٹینا ہے, کیبل ہے, 200 چینل ہے, ننگی فلمیں ہیں, شراب ہے, شباب ہے, اور سب سے بڑھ کر مچھلی کے کباب ہیں, ڈانس پارٹی ہوگی وہاں پر, ارے بڑا مزہ آئے گا. تو پوچھا بھائی میں دریا کیسے سمندر کیسے چھوڑوں؟ اس نے کہا ارے بیوقوف دیکھتے نہیں ہے یہاں بڑی بڑی مچھلیاں آئی ہیں اور گھڑیال مگرمچھ گھوم رہے ہیں, کھا جائیں گے کس کو؟ تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی یہ مثال ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ باپ مچھلی نے کیا جواب دیا؟ مچھلی نے کہا کہ گھر کے در خشکی, گھر کے در خشکی ہزارہ رنگ آف. ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ خشکی میں بڑی رنگینی آئے, یہ عورتیں, یہ شباب, یہ شراب, یہ کباب, اس میں بڑا مزہ ہے, یہ ڈانس کرنے میں, ناچنے میں, ننگی ننگی ٹانگوں کے ساتھ چپک کر بیٹھنے میں بڑا مزہ ہے. مانتے ہیں کہ فلم دیکھنے میں بہت لذت اور مزہ ہے, گھر کے اندر خشکی ہزارہ رنگ بہت رنگینی ہے اس کے اندر, لیکن ماہیارہ با یبوست جنگ ہاتھ, لیکن مچھلیوں کی تو خشکی سے جنگ ہے. کیوں؟ کیونکہ خشکی میں ان کی موت یقینی ہے, خشکی میں ان کی موت یقینی ہے, اور سمندر میں ان کی موت امید ہے کہ بڑی مچھلی نہ کھائے, شاید کہ گھڑیال اور مگرمچھ نہ کھائے, وہاں موت کا ایک گمان تو موجود ہے, جبکہ دریا سے اور سمندر سے نکل کر تو موت یقینی ہے. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں, جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں, تو ان کو کبھی بھی اطمینان قلب مل نہیں سکتا, چین اور سکون ان کو کبھی مل نہیں سکتا, ان لوگوں کو کبھی اطمینان اور سکون مل نہیں سکتا. اور فرماتے اور اسی طرح سے مچھلی کے لیے ضروری ہے, مچھلی کے لیے ضروری ہے, اگر مچھلی نے اپنا سر تو پانی میں داخل کر دیا, لیکن اس کی دم پانی سے باہر ہے اور سورج کی شعاعات پر پڑ رہی ہے, بتائیے مچھلی کو چین ملے گا؟ بے سکون رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بلکہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب گرمیوں کا زمانہ ہوتا تھا تو ہمارے یہاں 10x10 اور 10x12 کے بڑے بڑے تالاب ہوا کرتے تھے, اس میں مچھلی بھی ہوتی تھی, اور ان مچھلیوں کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا تھا. لیکن فرماتے ہیں کہ جب جون جولائی گرمی کا زمانہ آتا, دھوپ کی گرمی سے وہ پانی جو ہے بخارات بن کے اڑ جاتے, نتیجہ کیا ہوتا, 3-3, 4-4 فٹ پانی رہ جاتا, تو وہ پانی چونکہ کم ہوتا تو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے وہ پانی گرم ہو جاتا. اس کے بعد کوئی شکاری جو پہلے جال ڈال کر مچھلی کو پکڑتے تھے, اب گرمی کی وجہ سے مچھلی بے چین ہو گئی, تڑپنے لگی اور کمزور ہو گئی, نتیجہ کیا ہوگا, وہی شکاری بجائے جال کے اب ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیتا ہے, ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیتا ہے. کیوں؟ سورج کی شعاؤں سے پانی گرم ہو گیا. فرمائے اسی طرح سے جو لوگ ذکر اللہ تو کرتے ہیں لیکن ذکر کامل نہیں کرتے, ذکر کامل نہیں کرتے, کچھ گناہ کے مزے لیتے رہتے ہیں, یا اگر گناہ کے مزے نہیں لیتے تو گناہوں کے اسباب کے قریب رہتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ جو گرمی ملتی ہے تو ذکر کی ٹھنڈک سے ان کو نفع کامل نہیں ہوتا. ذکر کی ٹھنڈک سے ان کو نفع کامل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ چلو وہ تو ٹھیک ہے, مولوی صاحب کی بات صحیح ہے کہ حسینوں کو دیکھنا بری بات, فلمیں دیکھنا بری بات, چلو جی, اور معشوقوں سے عشق لڑانا بری بات, چلو تمام معشوق کو چھوڑ دیا, لیکن ایک سے تو ہم نے خاص وعدہ کیا بھائی, اس کو کیسے چھوڑ دو. اگر کبھی کبھی میں اسے ٹیلی فون میں بات کر لوں تو کیا حرج ہے؟ مولانا صاحب آخر بیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا, بیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا. آخر اگر کبھی کبھی میں جسٹ فار انجوائمنٹ اگر ایک تھک گیا ہوں ذرا فلم دیکھ لوں ایک, توبہ کر لوں گا. تو میرے دوستو اس آدمی کو کبھی چین نہیں مل سکتا. اب آپ مچھلی کو تھوڑی دیر کے لیے کہہ دو چل بھائی ایک گھنٹے کے لیے تو پانی سے باہر آ جا, ایک گھنٹے کے لیے ذرا پانی کی صفائی ہو رہی ہے کیونکہ بہت پانی گندا ہو گیا, ذرا ہم نے واٹر فلٹر لگانا ہے پانی میں, اس کو چلانا ہے تھوڑی دیر کے لیے, تو چل باہر آ کر بیٹھ جا. تو بتائیے اتنی دیر مچھلی چین سے بیٹھ سکتی ہے؟ تو بس میرے دوستو اسی طرح سے جو لوگ ذکر کامل میں نہیں رہتے تب مچھلی, اب کیا ہوتا ہے دیکھیے, دریا میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں تو جب دریا کی ظاہری سطح, یہ تو میرے شیخ کے مضامین ہیں, جب دریا کی ظاہری سطح پر سورج کی گرمی پڑتی ہے اور اس کی اوپری سطح, اوپر والا جو پانی کی سطح جب گرم ہو جاتی ہے, جب مچھلی کیا کرتی ہے گہرائی میں غوطہ لگاتی ہے, گہرائی میں غوطہ لگاتی ہے, تب اس کو ذکر کامل اس گہرائی میں غوطے کی وجہ سے اس کو ٹھنڈک کامل ملتی ہے. فرماتے اسی طرح سے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, یہ اللہ والے کیا ہیں؟ ماہیانے کارے دریائے جلال, یہ اللہ تعالیٰ کے دریائے جلال کی گہرائی کی مچھلیاں ہیں. لہذا اگر گناہوں کی اگر ہلکے پھلکے گناہ ان کے قریب آنے لگتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد میں ذکر کامل میں ڈوب جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کی گرمی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی. دیکھیے ایک دفعہ میں سفر پر جا رہا تھا, پنجاب کا سفر تھا, گاڑی میں تھے, رات کے وقت میں اے سی چلا رہے تھے, گرمی کا زمانہ تھا, اے سی بالکل ایک نمبر پر چلایا ہوا تھا. اب جیسے جیسے گرمی بڑھنے لگی ویسے ویسے اے سی تیز کرنا پڑا, یہاں تک کہ اے سی فل کرنا پڑ گیا. اب وہی اے سی جو رات کو, بلکہ رات کئی دفعہ ایسے مواقع آئے اے سی کو بند بھی کر دیا کیونکہ ٹھنڈک زیادہ لگنے لگی. اور پھر جیسے جیسے سورج کی گرمی, سورج اٹھتا چلا گیا ویسے ویسے اس اے سی کو تیز کرنا پڑا. تو بس اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مضمون عطا فرمایا کہ دیکھو جیسے جیسے گناہوں کی گرمی بڑھتی چلی جائے گی نا, ویسے ویسے ہم نے اپنی اللہ تعالیٰ کی یاد کو تیز کرتے رہنا ہے. اور یہ چیز کس سے؟ اللہ والوں سے سیکھے گا. جیسے جیسے فوراً وہ ڈوب جاتا ہے. اسی لیے میرے دوستو یہ لوگ جو لوگ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک کسی ایک حصے میں بھی گناہ میں مبتلا ہے, وہ کبھی ان کو چین کامل اور اطمینان کامل نہیں مل سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ بذکر اللہ, اللہ میرے شیخ فرماتے ہیں یہ اللہ حرف تنبیہ ہے, حرف تنبیہ تین ہے, اللہ اما ہاں. میرے شیخ نے فرمایا یاما مت سمجھنا, حضرت نے ہنس کر فرمایا کیونکہ یاما موٹر سائیکل پہلے بہت ہوتی تھی نا, تو فرمایا کیا حرف تنبیہ وارننگ, جیسے نا وارننگ لکھا رہتا ہے, یعنی میرے شیخ اس کا یوں ترجمہ فرماتے ہیں اللہ کا ترجمہ کہ اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکالو اور خوب غور سے سنو. اللہ خوب غور سے سنو کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان اور چین ملے گا. یہ صرف کا ترجمہ یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ عربی گرامر کے اعتبار سے جملہ ایسے تھا تطمئن القلوب بذکر اللہ. اور جب فائدہ کیا ہے, اب کچھ گرامر مولوی بھی تشریف فرمایا ان کے لیے تھوڑا سا مزہ دے رہا ہوں بھائی. تو اب کیوں, اب کیا کیا, تقدیم مقدم کو مؤخر کر دیا, مؤخر کو مقدم کر دیا, تو قاعدہ تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحسر, قاعدہ ہوا نا جناب. تو کیا مطلب؟ صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا, اطمینان ملے گا. یہ ترجمہ اگر ترجمہ یوں کیا اللہ کی یاد سے چین ملے گا تو یہ ترجمہ ناقص ہے, درست نہیں ہے, کامل نہیں ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری چیزوں سے بھی چین ملے گا. اگر ہم مال جمع کر لیں, اگر ہم بینک بیلنس بڑھا لیں, اگر ہم حسینوں سے زیادہ یاری لگا لیں, اگر ہم فلمیں دیکھ لیں, مکان شاندار بنا لیں, اور جو ہے تو پھر ہمیں ہماری اولاد لڑکے اتنے پیدا ہو جائیں تو ان سے بھی ہمیں چین ملے گا. تجربے کی چیز ہے, ان چیزوں سے چین نہیں ملتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا, کہ بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب، یعنی صرف اللہ ہی کی یاد سے چین ملے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے تم نے دنیا کی یہ نعمت حاصل کی تو یہ تمہاری سکون کا سب ذریعہ بنے گی. لیکن یاد رکھنا، وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر اللہ کو ناراض کیا تو خشکی، بادام کا جو تیل خشکی دور کرنے کا ذریعہ ہے، اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا تو بادام کا تیل بجائے خشکی دور کرنے کے خشکی کے بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گا. کیوں؟ اللہ کی شان وہ ہے، گر تو خواہی عین غم شادی شبت، معرومی فرماتے ہیں گر تو خواہی عین غم شادی شبت، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو عین غم کی، غم کی عینیت مصطلحہ کو خوشی بنا دے، یعنی وہ چیز جو غم کی چیز ہے اسی کو خوشی بنا دے. اس کی مثال میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست خاری صاحب ہیں، وہ بڑا مزہ لیتے ہیں. میں نے ایک دن میں نے یہی تقریر کی، وہ تشریف فرماتے. خاری محمد صاحب کو جانتے نا، جو مؤذن تھے حضرت کیا پہلے بھائی کیا، وہ آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بڑا مزہ لیتے. ایک دن میں تھا یہ مضمون پیش کیا، ابھی یاد آ گیا ایک دم سے پھر، کہ ایک آدمی تھا اس مضمون کو سمجھانے کے لیے کہ غم کی ذات خوشی کیسے بنتی ہے. مضمون مشکل ہے نا، کہ جی غم خوشی کیسے بن جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں میں. واقعہ کیا ہے، لطیفہ ہے وہ، لیکن مضمون سمجھ میں آ جائے گا. ایک آدمی تھا نامرد. تو پہلے زمانے میں لوگ کھیتوں میں پیشاب کرتے تھے، آبیاری اور کھاد بھی مہیا کرتے تھے وہیں پر. تو اب وہ گیا صبح صبح کھیت میں پیشاب کرنے کے لیے، تو اب جب وہ نیند میں تھا، مست تھا، تو کھیتوں میں سانپ وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اچانک ایک سانپ نکل آیا اور اس سانپ نے اس کے سانپ کو ڈس لیا. اب آپ بتائیے کیا کیفیت ہوگی، کیسا چلایا ہوگا. اب وہ چلایا زور سے، آئے مریم، اور بھاگا. لوگ پوچھا بھائی کیا ہوا، ارے سانپ نے کاٹ لیا. اب پریشان. خیر ہوا یہ جو سانپ کے کاٹنے سے یہ ہوا، حکیم لوگ کہتے ہیں کہ بازے سانپ ایسے ہیں، بازے سانپ، کہ اگر اس سانپ کے زہر میں چاول کے دانے رکھ دو 40 دن، اور وہ چاول کا دانہ 40 دن کسی نامرد کو کھلاؤ ایک ایک دانہ، تو وہ نامرد مرد بن جائے گا. تو وہ ہوا یہ کہ وہ جو سانپ نے کاٹا اس کی وجہ سے اس کا سانپ زندہ ہو گیا. تو بتائیے سانپ کا کاٹنا یہ غم تھا کہ نہیں تھا، لیکن یہ غم پہ خوشی ملی کہ نہیں. بس میرے دوستوں، یہ کون کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، اور کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کے ابا وہ بت تراشتے تھے، اور ابو جہل کی ماں طواف کر رہی تھی، اور حالت طواف میں پیدا ہوا، جسے ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے، تبھی تو اس کی کھوپڑی اٹ گئی کہ پٹ کر کے گرا سر کے بل میں، تبھی تو سارے کی کھوپڑی خراب ہو گئی. تو لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، اور کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، اے لیا لوتے نبی ہو کافرہ، اے لیا لوتے نبی ہو کافرہ، اور سو جائے فرعون ہوے طاہرہ. دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، کنا لو کا گمراہ ہو، زادہ آزر خلیل اللہ ہو، زادہ آزر خلیل اللہ ہو، اور کنا لو کا گمراہ ہو. دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر. عقل سے بڑھ کر خدائی تیری، عقل سے بڑھ کر خدائی تیری، اور فہم سے بالا خدائی تیری. لانا ماں کیا فرماتے ہیں، کر تو خائی عین غم شادی شوت، یہ اللہ اگر آپ چاہے تو عین غم کی ذات کو خوشی بنا دے. اب وہ قاری صاحب نے جا کر میرے بڑے بھائی کو یہ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا یار اب تو میں بڈھا ہو گیا ہوں، میں بھی سوچ رہا ہوں کسی سانپ سے ڈسوا لوں. تو میرے بھائی نے ان سے کہا کہ دیکھو خود نہ ڈسوانا، جس نے واقعہ سنوایا نا اسی سے ڈسوانا. آخر کتنی ڈگری ڈسوانا ہے یہ بھی تو ضروری ہے نا دیکھنا. تو میرے دوستو اللہ کی ذات کیا ہے، کر تو کھائی آئے نہ غم شادی شبت کہ اللہ اگر آ جائے تو خوشی کو غم کو خوشی بنا دے اور کرنا کھائی کر تو کھائی آئے نہ غم شادی شبت کر نہ کھائی این بندے پائے آزادی شبت اور کر تو کھائی آب خوش آتش شبت اگر آپ چاہیں میٹھے پانی کو آگ بنا دیں استسقاء کا مریض ہے پانی پیے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے پیاسے گزری اور کہہ رہے اور لاؤ اور گھر نہ کھائی آتش آب گھر تو کھائی آتش آب خوش شبت اگر آپ چاہیں تو آتش آگ کو پانی بنا دے آگ کو پانی بنا دے جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھا آگ میں تشریف فرمائے لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ گلو گلدار بن گئی لہذا نمرود کی بیٹی نے جب یہ واقعہ دیکھا اسے کہا آپ اتنے آرام سے آگ میں بیٹھے ہم لوگ تو قریب نہیں آ سکتے لہذا اگر میں آگ میں آنا چاہوں اس کا کیا طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ بس اس نے کلمہ پڑھا اور وہ بھی آگ میں چلی گئی اور آگ نے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا آئے تو یہ کیا ہے میرے دوستوں یہی ہے ذات کیا کہ اللہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو آگ کو پانی بنا دے آگ کو میٹھا پانی بنا دے اور آپ کی ذات وہ ہے کہ جو پانی اگر ہے اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو پانی اس کے لیے آگ بن جائے وہ پانی بھی اس کے لیے مصیبت بن جائے تو کیا فرماتے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اسباب سکون اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اسباب سکون کو اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیں گے کیا ہوگا نکائے نگاہیں اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا نگاہیں اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا کہ وہی بیوی بچے فرنٹ ہو گئے اب بیوی اس کے مخالف بچے اس کے مخالف کاروبار یار دوست وہی اڑا کر لے گئے آگے پیچھے گھومنے والے کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا کیوں اللہ ناراض ہے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ کی ذات وہ ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھ سے جب غلطی خطا ہوتی ہے تو میرے بیوی بچے میرے مخالف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ میرا گھرا بھی میری بات نہیں مانتا اور فرماتے ہیں کہ جب میں توبہ کر کے اللہ کو منا لیتا ہوں تو اب میرا گھرا بھی میرا فرما بردار بن جاتا ہے اور میرے بیوی بچے بھی میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں تو پتا یہ چلا مخلوق کو اپنا فرما بردار بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ خالق کا فرما بردار بن جائے تو پھر میرے دوستو ذکر کامل کیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جائے کیسے میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو ایک ذکر سے سمجھایا فرمائے کہ ذکر کے اندر ایک تو ہے ذکر مثبت اور ایک ہے ذکر منفی ذکر مثبت کیا ہے عبادت کرنا تراوی پڑھنا روزہ رکھنا اور ذکر منفی کیا ہے مائنس ذکر وہ کیا ہے گناہ سے بچنا اب کوئی حسین شکل سامنے آ گئی اب اس گناہ سے بچنا سود نہ کھانا جھوٹ نہ بولنا یہ ذکر منفی ہے فرمائے بات یہ کہ ہم ذکر مثبت تو کرتے ہیں ہماری عبادت ہے ذکر ہے تلاوت ہے لیکن اس کے بعد جا کر کہتے تھکے اب ذرا ٹی وی پر بیٹھ کر اپنا دماغ تازہ کر لیں اب کیبل دیکھ رہے ہیں گانے کے پروگرام دیکھ رہے ہیں نتیجہ کیا ہے کہ ذکر مثبت تو ہے لیکن ذکر منفی نہیں ہے لہذا جب تک دونوں نہیں ہوں گے کام نہیں بنے گا پھر میرے شیخ نے فرمایا دیکھیے فرمایا کہ دیکھو پوری دنیا کا یہ قانون ہے پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ بجلی کی جو وائرنگ ہوتی ہے بجلی کا جو تار ہوتا ہے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک کالا تار ہوتا ہے اور ایک لال تار ہوتا ہے ایک پلس وائر ہوتی ہے ایک مائنس وائر ہوتی ہے ایک مثبت تار ہوتی ہے ایک منفی تار ہوتی ہے پوری دنیا کا عالمی اصول ہے یہ لہذا جب مسجد بنائے گا مولوی مدرسہ بنائے گا وہ دونوں تارے داخل کرے گا یہ نہیں کہے گا کہ بھائی ایک تار کی بچت کر لو سب لال والے داخل کر دو مائنس تار رہنے دو تو الیکٹریشین بولے گا مولانا صاحب اس کے بغیر آپ کی بجلی نہیں چلے گی کہا بھائی میں پیسے بچانا چاہتا ہوں کہا یہ پیسہ بچانا آپ کی کسی کام نہیں آئے گا جب تک آپ دونوں تارے نہیں لگائیں گے دیکھیے ہم جو سیل بیٹری کے سیل ہوتے ہیں وہ سیل دیکھیں موبائل کی بیٹریاں دیکھیں اس میں ایک جگہ لکھا ہوتا ہے پلس کا نشان اور ایک جگہ مائنس کا نشان سیل ہے اس کی جہاں دم لگی ہوئی ہو جو دم چونچ نکلی ہوتی ہے وہاں لکھا ہوتا ہے پلس نیچے لکھا ہوتا ہے مائنس اگر آپ نے پلس تو لگا دیا مائنس نہیں لگایا بیٹری نہیں چلے گی میرے دوستو تو اسی طرح سے پلس کی وائرنگ کر دی مائنس کی وائرنگ نہیں کی تو بتائیے ٹیوب لائٹ چل سکتی ہے تو کیا پتا چلا پلس بھی چاہیے مائنس بھی چاہیے, سب ٹیوب لائٹ اور بتی اور پنکھے تمام بجلی کی چیزیں چلے گی. تو میرے دوستو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اطمینان قلب کی تجلی مل جائے, اس وائرنگ سے تو بجلی کی وائرنگ سے بجلی ملے گی. جب وہ جو چاہتے ہیں اطمینان قلب کی تجلی مل جائے تو ان کو چاہیے وہ ذکر مثبت بھی کرے اور ذکر منفی بھی کرے. اگر ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے تو یاد رکھیے گا اس کو چین اور اطمینان نہیں مل سکتا. چین ملے گا, وہ کیسا چین ملے گا؟ دیکھیں ایئر کنڈیشن تو چل گیا, اگر گاڑی میں ایئر کنڈیشن چلایا لیکن گاڑی کے شیشے بند نہیں کیے تو جناب اے سی اپنا اثر کرے گا. آپ اے سی کے قریب ہاتھ سے جائیں گے کہیں گے ہاں ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, لیکن پیچھے بیٹھنے والے ان کو ٹھنڈک نہیں ملے گی, ان کو گرمی ملے گی. اسی طرح سے میرے دوستو جہاں اتنا اہتمام کرتے ہیں, ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, میرے دوستو مشقت کا کام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, صبر بھی کرنا پڑتا ہے. جہاں اتنا ہم لوگ صبر کرتے ہیں گناہ سے بچنے پر بھی صبر اٹھا لیں, کیا مطلب؟ وہ خواہش جی چاہے عورتوں کو دیکھنے کو اپنی صورت اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, شرمائے ہماری ٹکروں سے نیچے ہے, جھوٹ بولنے کی عادت یا کسی کا مال کھایا ہے, بیوی کو ستاتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, جو گناہ ہے اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں, پھر دیکھیں کیسا چین اور کیسا اطمینان ملتا ہے. ٹھیک ہے نا باپ؟ تو بات کیا, اب ملا نے آپ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ایک بات بتا کے ختم کر دو. میرے شیخ نے فرمایا کہ تفسیر مدنی میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے میں فرمایا کہ بذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے ہے. کہ جیسے فی کے کیوں معنی میں, یعنی جب تک ہم ذکر میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبیں گے نہیں, دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے, دوری میں ہم اللہ سے دور ہیں لیکن اللہ کی یاد کی برکت سے دور ہیں, اس مسمہ ہمیں حاصل نہیں لیکن اسم کی برکت سے کیا مل رہا ہے, دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے. کیوں, وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے میرے دوستو, جہاں اللہ کا اسم ہے وہی اللہ کا مسمہ بھی ہے, جہاں اسم ہے وہی مسمہ بھی ہے. یعنی دیکھیں جیسے ہمارا کوئی پیارا ہو, ماں ہے, باپ ہے, اولاد ہے, شیخ ہے, نام لے رہے, وہ یہاں موجود نہیں ہے, وہ یہاں موجود نہیں ہے. دنیا میں کتنی بے شمار جگہ ہوگی جہاں ہم نام لیں گے وہ موجود نہیں ہوگی, لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جہاں اسم ہے وہی مسمہ موجود ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے اللہ کا کوئی عاشق پاگل نہیں ہوتا, اللہ کا جب بھی کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی عاشق پاگل نہیں ہوا, اور لیلہ کے بے شمار عاشق پاگل ہوئے اور پاگل ہو رہے ہیں, اور جب تک لیلاؤں کے بلوں میں گھستے رہیں گے پاگل ہوتے رہیں گے, گٹر لائنوں میں گھسنے والے پاگل ہوتے رہیں گے, اور مولا کا کوئی عاشق پاگل نہیں ہوا. کیوں؟ لیلہ سے جدائی ہوتی ہے اور مولا سے کبھی جدائی نہیں ہے. واہ, یہی تو ہو جائے کہ اللہ کے عاشق سکون میں ہوتے ہیں. تو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ فی ذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کا ہے. فی ذکر اللہ کے کیا مطلب؟ سر سے لے کر پاؤں تک ڈوب جاؤ, دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے. ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. یہ کامل لاہوادی صاحب کا شعر ہے کہ دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے, ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. کیا عجیب دیکھی, کیا تعبیر کی ہے, اللہ اکبر. یہ تو جس کو درد حاصل ہو وہی یہ کہہ سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کے لیے فی ذکر اللہ کیوں ضروری ہے. فرماتے ہیں کما ان سمکتا تطمئن فی الماء ولا بالماء, کہ مچھلی جس طرح سے اگر مچھلی موجود ہے مچھلی کو پانی سے نکال دیا, اب مچھلی کہہ رہی بھائی مجھے پانی میں ڈالو, گھبراؤ مت, پانی یہ رکھا ہوا ہے آپ کے برابر میں ہی تو ہے, آپ کیوں گھبرا رہی ہیں, یہ دیکھیں برابر میں رکھا ہوا ہے. کہا وہ ٹھیک ہے, برابر ہونا کافی نہیں ہے, جب تک میں پانی میں جاؤں گی مجھے چین نہیں ملے گا. تو اسی طرح سے اگر کوئی کہے تھوڑی دیر ذکر کیا پھر نافرمانی کر لی, کہتا کوئی بات نہیں ابھی ہم نماز پڑھ لیں گے, ابھی تلاوت کر لیں گے پھر صحیح ہو جائیں گے, تو یاد رکھیے گا چین نہیں مل سکتا جب تک ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہ ڈوبے. اور دیکھیے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, مچھلی تڑپتی ہے, اور جب پانی سے نکالتے ہیں کئی کئی فٹ اچھلتی ہے, اور اگر اچھل کر پانی میں چلے جائے اس کو چین مل جاتا ہے, اور اگر پانی میں نہ جا سکے تو تڑپتی ہے، پہلے چار چار دس دس فٹ اچھلتی ہے، پھر اس کی اچھلنے کی رفتار میں کمی آتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اپنی جگہ تڑپتے تڑپتے مر جاتی ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی مچھلی، میرے شیخ نے مضمون فرمایا کہ اگر کوئی مچھلی ایک دفعہ پانی میں گئی، پانی سے اس کو نکال لیا، پھر مچھلی نے اس کو واپس پانی میں ڈال دیا، پھر نکال لیا، پھر پوچھا بھائی پانی میں جائے گی؟ ہاں ضرور جاؤں گی. پھر اس کو ڈال دیا، پھر نکال لیا، کہا پانی میں جائے گی؟ ہاں جاؤں گی. پھر ڈال دیا، پھر نکالا، کہا پانی میں جاؤ گی؟ پھر کہا ہاں جاؤں گی. شرم نہیں آتی بار بار پانی میں جاتے ہوئے؟ اب وہ مچھلی کیا کہہ رہی ہے؟ مچھلی کو کہا شکاری نے، ارے شرم کر، بار بار پانی میں جائے گی بار بار. اس نے کہا کیا کروں، اگر شرم کرتی ہوں تو مر جاؤں گی، اور بے شرم بھرتی ہوں تو زندہ رہوں گی. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، تو چونکہ اگر وہ ذاکرین لوگ ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ تڑپیں گے. اگر توبہ کر لیں گے تو فوراً ان کی تڑپ بے چینی سکون میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن فرمایا جیسے جیسے توبہ میں دیر کریں گے ویسے ویسے ان کی تڑپ بڑھتی چلی جائے گی، بے سکونی بڑھتی جائے گی، اور ہو سکتا ہے روحانی موت واقع ہو جائے، توبہ کے توبہ ختم ہو جائے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے تو گناہ نہیں چھوٹتے، بار بار توبہ کیسے کریں؟ اس پر میرے شیخ نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ مچھلی کو 10 دفعہ بھی پکڑ لو، پانی میں ڈالو، سوکھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر یہ بار بار پانی میں جاتی، شرم کر. فرماتے ہیں وہ مچھلی کیا کہے گی؟ پانی میں جانا میری حیات ہے، اور پانی سے دوری میں مجھے موت ہے. تو فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں توبہ کرنے میں ہماری ایمانی حیات ہے، اور گناہوں کے اندر ہماری ایمانی موت ہے. فرمایا جس طرح سے مچھلی کو پانی میں جاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اسی طرح سے ہم کو توبہ کرتے ہوئے بھی شرمانا نہیں چاہیے. آخر کیا بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ 10 دفعہ توبہ کرنے کے بعد، توبہ معاف کرمانے کے بعد، کیا بعد میں بعد معاف نہیں فرمائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ اتنے بے وقت ہے میرے دوستو، ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے فرماتے نہیں تھک سکتے. مضمون مکمل ہو گیا. اب چند مسائل نماز کے بتا دوں. سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم. اچھا جناب، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کا مسئلہ، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اس لیے بار بار اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو، کیونکہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سنت بھی تو ادا کرنی ہوتی ہے. ایک سنت کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہوئے، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد. تو ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر کہا جائے گا یا سجدے میں جاتے ہوئے کہا جائے گا؟ بتاؤ بھائی، کھڑے ہو کر کہا جائے گا نا، کیونکہ سجدے میں جانے کے لیے تو اللہ اکبر ہے، لہذا ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر کہا جائے. اور کھڑے ہونا واجب ہے، کیونکہ اس میں اگر غلطی کی، جیسے سمجھایا کہ اب دیکھیں رکوع سے کھڑے ہوئے، اب پورا کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلے گئے، تو واجب چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ اور واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدہ صاحب، اور سجدہ صاحب کر لی نماز ہوگی. اور اگر واجب ادا نہیں کیا، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، نماز بھی ہوگی. لہذا ہم لوگوں کو اپنی نمازوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب سجدے میں جانے کا طریقہ، سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اوپر سے شروع کریں، کیونکہ یہ جو پہلی تکبیر کے علاوہ جتنی تکبیریں ہیں، اللہ اکبر پہلی تکبیر فرض ہے، اور باقی جتنی تکبیر ہے وہ سنت ہے. وہ جو تکبیر ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر انتقال. اس تکبیر کا کیا نام ہے؟ تکبیر انتقال، یعنی منتقل ہونے کی خبر دینے والی تکبیر ہے، یہ مراد ہے اس سے. لہذا اب جیسے اب رکوع میں چلے گئے، اب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اب کیا فائدہ ہوا؟ اب تو موقع چلا گیا نا، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کہ اللہ اکبر یہاں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہی اصل ہے نا. اسی طرح سے جب کھڑا ہے، سجدے میں جانا ہے، تو کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر شروع کرنی ہے، یعنی حرکت اور تکبیر ساتھ شروع ہوگی، اللہ اکبر ایسے کر کے جائے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ سجدے سے پہلے تکبیر ختم ہو جائے. یہ تمام فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اکبر شروع کرے کھڑے ہونے کی حالت میں، اور سجدے سے پہلے اس تکبیر کو ختم کر لے، کیونکہ سجدے میں اگر وہ تکبیر کہہ رہا ہے تو وہ بے موقع اور فضول موقع پر کہہ رہا ہے، کیونکہ اب وہاں موقع ہے تسبیح پڑھنے کا، سبحان ربی العالی کا، وہاں تکبیر کا موقع نہیں ہے. اس لیے فقہا نے اس کی صراحت لکھی ہے کہ تکبیر شروع کرے کھڑے ہونے کی حالت میں، حرکت اور تکبیر دونوں ساتھ شروع کرے، اور سجدے سے پہلے تکبیر کو ختم کر لے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ دو بات. تیسری بات، سجدے میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کہ بالکل سیدھا اترے, بالکل سیدھا. اب یوں کر کے ایسے اترنا یہ خلاف سنت ہے. دادا کیسے کرے؟ بالکل سیدھا, بالکل ایسے 90 ڈگری ایسے ہو کر بالکل سیدھا. یہ طریقہ ہے میرے دوستو, بالکل سیدھا. ہاں اگر مریض ہے, بوڑھا ہو گیا, بیمار ہے تو اس کے لیے تو گنجائش ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے, اصل مسئلہ یہی ہے. اور رخصت کب دی جاتی ہے؟ کسی عذر کی وجہ سے. لہٰذا اگر کوئی عذر نہیں ہے, اگر کوئی عذر نہیں ہے, جیسے بعض لوگ ہیں وہ بڑھاپے میں بھی دوسری شادی کے متمنی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ معذور نہیں ہے. جب وہ خواہش رکھتے ہیں تو اس کا مطلب معذور نہیں ہے. جب معذور نہیں ہے تو اس کو سیدھا اترنا چاہیے. لائیے آپ بھی لائیے مولانا, کیسے کہاں سے کہاں جوڑ لگایا. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جی پوچھے بڑے میاں تھے, ایک بڑے میاں تھی تو ان کی بیوی مر گئی. ان سے کہا بھائی تم شادی کر لو. انہوں نے کہا شادی تو میں کرتا ہوں, رشتہ نہیں لگتا. میں نے کہا بھائی اتنے بڑے بڑے کیوں نہیں رشتہ لگتا, اتنی بیوائیں ہیں, طلاق میں آپ طے کر لو. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اپ ٹو ڈیٹ سے 16 سال 18 سال کی, لیکن وہ مجھ سے شادی نہیں کرتی. اور بڈھی شادی کرنے کو تیار ہے, میں اس سے راضی نہیں ہوں. تو اگر بڑھاپے میں دوسری شادی کے لیے راضی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ معذور نہیں ہے. تو معذور نہیں ہے تو پھر اس کو بھی سیدھا اترنا پڑے گا نماز میں. مولانا دیکھیے کہاں سے کہاں مسئلہ استعمال. تو بہرحال مسئلہ کیا ہے, لیکن بتا دیا بوڑھا مریض کے لیے اجازت ہے. لیکن کیا کہ سنت طریقہ کیا ہے کہ بالکل سیدھا, بالکل سیدھا اترے 90 ڈگری, جیسے کھڑا ہے ویسے ہی نیچے اتر جائے. اور سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھے, اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھے, اس کے بعد اپنی ناک کو رکھے, پھر اپنی پیشانی کو رکھے. یہ ہے سنت طریقہ سجدے میں جانے کا, کہ بالکل سیدھا اترے, اپنے گھٹنے رکھے, اور اس کے بعد اپنی ہاتھوں کو رکھے, پھر اپنی ناک کو رکھے, پھر اپنی پیشانی کو رکھے. چلے اب سجدے کا مزہ لیجیے کل تک کے لیے. اور کیسا مزہ؟ ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لے کے ذوق سجدے پیش خدا, لے کے ذوق سجدے پیش خدا, یعنی اللہ کے حضور میں رحمان کے قدموں میں سجدہ کرنے کا ایسا مزہ ہے کہ خوشتر آیت اور 200 ملک کا توڑا, کہ تجھ کو 200 ملک کی سلطنت کا جو نشہ ملے گا اس سے زیادہ مزہ اور زیادہ نشہ ہمیں اللہ کے حضور میں ایک سجدہ کرنے میں مل جاتا ہے. لے کے ذوق سجدے پیش خدا, خوشتر آیت اور 200 ملک کا توڑا. پردے اٹھے ہوئے بھی ہے, ان کی نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آسمان سر بھی ہے, سنگ در بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد يا كريم. آخر دعوانا